الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بزرگان محترم برادران عزیز وقت تو بہت تھوڑا ہی رہ گیا ہے بڑھاپے کا زمانہ ہے مجھ سے جب کوئی کہتا ہے آج کل کے دن آپ سے کچھ وقت چاہیے میں کہتا ہوں کہ 81 سال کے بعد وقت کہاں بچتا ہے اب جو کچھ بھی مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے تو رنگا تو رنگا کا وقت ہے جتنا بھی وقت مل جا رہا ہے غنیمت ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے معذوری سے بچائے اور اپنی رضا کے کچھ کام لیتا رہے کئی پچھلے 2-3 جمعوں سے بیان چل رہا ہے انہی آیات کے بارے میں جن کا کچھ حصہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے یعنی گناہوں سے بچو اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر مسلمان ہونے کی حالتیں میں موت آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان نہ رہو مرنے سے پہلے اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو واعتصموا بحبل اللہ جميعا مل کر تھامے رکھو اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رکھو ولا تفرقوا اور اپنے آپس میں افتراق نہ کرو پھوٹ نہ ڈالو لڑائی جھگڑے نہ کرو دشمنیاں نہ کرو گروپ بندیاں نہ کرو فرقہ واریت نہ پھیلاؤ متحد رہو متفق رہو تم اللہ ایک ہی تمہارا نبی ہے ایک ہی تمہارا خدا ہے ایک ہی تمہارا قبلہ ہے ایک ہی تمہارا دین ہے ایک ہی تمہارا قرآن ہے تم بھی تو ایک ہی تھے تم بٹ نہ جاؤ ایک رہو ایک رہو گے تو دنیا کی بھی برکتیں تمہیں ملیں گی راحتیں ملیں گی عزتیں ملیں گی آخرت کے بھی درجات ملیں گے پھوٹ ڈالو گے جتنا پھوٹ ڈالتے جاؤ گے اپنا ہی نقصان کرتے چلے جاؤ گے آج ہماری امت کا پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اور خاص طور سے پاکستان کا تو اور زیادہ کہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے ایسے ایسے جھگڑے ہیں اتنے جھگڑے ہیں میں کہہ رہا تھا پچھلے جمعہ کو کہ اتحاد کے لیے بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں ایک جماعت یہ ہے یہ بھی اتحاد کے لیے قائم ہوئی ہے وہ بھی جماعت ہوئی ہے وہ بھی بہدت کے لیے قائم ہوئی ہے 30 جماعت بھی ہوئی اتحاد کے نام قائم پر ہوئی ہے لیکن پھر ان کا آپس میں اختلافات ہیں اب کہاں اختلاف آپ آگے جائیے مسجد مسجد جھگڑا ہے، مسجد کمیٹی ہوتی ہے، ایک مسجد کمیٹی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ پانچ سات آدمی ہوتے ہیں، آٹھ دس آدمی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ان میں بھی دو گروپ ہوتے ہیں، ایک صاحب اقتدار ہوتا ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. تقریباً تمام مسجدوں میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی یہی مصیبت ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آخرت کو اپنے قبر کو بھول گئے، آخرت کو اور اپنے قبر کو بھول گئے. اس دنیا کے اندر چند روزہ زندگی ہے، اس میں تم اونچے اگر ہو بھی گئے دوسروں سے، اونچا عہدہ حابس حاصل بھی کر لیا، کتنے دن کا ہے وہ عہدہ؟ کتنے دن تمہارے پاس رہے گا؟ مٹی میں چلے جاؤ گے تم بھی، تمہارا عہدہ بھی چلا جائے گا. روپے پیسہ پہ جھگڑا کرو گے، کیا کرو گے اس روپے پیسے کو؟ کہاں قبر میں لے کر جاؤ گے؟ کبھی نہیں، وہ تو سارا چھوڑ کر جانا پڑے گا. پھر یہ کہ تجربہ یہ ہے کہ دنیا اتنی ایسی چیز ہے، جتنا آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اتنی اسے آگے بھاگتی ہے، جتنا آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اتنی آگے بھاگتی ہے. کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ دنیا کی مثال انسان کے سائے کی طرح ہے. آپ اگر سائے کو پکڑنا چاہیں کہ آپ سائے کے پکڑ لیں، آگے بڑھیں گے تو سایہ بھی آگے بڑھ جائے گا، اور تیز چلو گے تو سایہ بھی اسی تیز سے بڑھے گا، بھاگو گے تو سایہ بھی تمہارا اسی کے ساتھ ساتھ بھاگتا چلا جائے گا، فاصلہ وہی رہے گا تمہارے اور سایہ کے درمیان جو شروع میں تھا. یہی دنیا کا بھی معاملہ ہے، دنیا آدمی کبھی حاصل کر کے فارغ نہیں ہو سکتا کہ میں نے حاصل کر لی. جتنا کماؤ گے اور مانگ اور ہڑپ پیدا ہوگی کہ اور کما لوں، لیکن سارا لے کر کہاں جانا ہے؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ آخرت کو اور موت کو اور قبر کو ہم بھول گئے، اسی دنیا کی زندگی ہی کو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اس میں ہمیں عہدہ مل جائے، ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں فلاں پر عزت مل جائے، فلاں پر برتری حاصل ہو جائے، دوسروں کو نیچا کر دیں، ہم اوپر ہو جائیں. یہی دھندا ہے، مال و دولت میں اور اضافہ ہو جائے. ایک تو ہے یہ کہ قبر کو بھولے ہوئے ہیں، اگر قبر یاد رہے گی تو معاملہ آسان ہو جائے گا. پھر آدمی سوچے گا کہ چند روز کی زندگی ہے، تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ گزارا کر لو، صبر کے ساتھ گزارا کر لو، آخرت میں اللہ تعالیٰ نواز دے گا، سارے جھگڑے نمٹا دے گا، ساری کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی. محرومی کا تو سوال ہی وانی ہوگا، اللہ تعالیٰ یہاں صحیح طریقے سے زندگی گزارتے. ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری بات ہی ہمارے پاکستان میں خاص طور سے یہ بھی ہے، اللہ پناہ میں رکھے، جہالت بہت پھیلی ہوئی ہے، تعلیم نہیں ہے، اسکولوں میں نہیں ہے، کالجوں میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، اور اگر کچھ تعلیم کچھ ہو رہی ہے، میرا تو کیونکہ ہماری تو زندگی تعلیمات ہی میں گزر رہی ہے، سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی ہم رکن رہے، ہم میٹنگوں میں، کانفرنسوں میں، کمیشنوں کے رکن ہیں، رکن رہتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں، جانا آنا ہوتا رہتا ہے. میں تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، واقعی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ تعلیم اگر ہو رہی ہے تو دینی مدرسوں میں ہو رہی ہے، اسکولوں اور کالجوں میں تو ہو ہی نہیں رہی. استاد تنخواہیں لیتے ہیں، سبق نہیں پڑھاتے، حاضر نہیں ہوتے. اندرون سندھ کا حال دیکھ لیجئے کہ وہاں اسکول جو ہے، وہاں لوگوں نے اوتاق بنا رکھے ہیں، وہاں کے سرمایہ داروں نے، وہاں کے جاگیرداروں نے اپنے بیٹھکیں بنا رکھے، چوپال بنا رکھے ہیں، اسکول نام اسکول کا ہے، اساتذہ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، پڑھاتے ہیں نہیں. بات یاد آ گئی. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے مدرسوں میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کی اصلاح ہو، لیکن باقی نظام تعلیم جو ہے اس نے بربادی پھیلا رکھی ہے. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک کمیٹی بنائی وزیر داخلہ نے، وزیر داخلہ جنرل معین الدین حیدر صاحب تھے اس وقت، سابق گورنر سندھ، اور اتحاد اس کا بھی موضوع تھا. اتحاد بین المسلمین کس طریقے سے پیدا کیا جائے, امن و امان کیسے قائم کیا جائے, فرقہ بندی ختم ہو, فرقہ واریت کا خاتمہ ہو. خیر وہ تو کمیٹی الگ تھی, اس میں بھی ہم نے کئی سال کام کیا الحمدللہ, مگر عمل ومل کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. اس زمانے میں دینی مدرسوں کے اوپر خصوصی توجہ ہو رہی تھی حکومت کو, تو ایک کمیٹی میٹنگ ہوئی وزارت مذہبی امور میں, تو وزیر داخلہ خود بھی موجود تھے, وزیر تعلیم بھی تھی, اس زمانے کی وزیر خاتون تھی ایک, وزیر مذہبی امور تھے, وزیر داخلہ خود تھے. ہم اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے لوگ تھے, جو وفاق المدارس اور تنظیم المدارس اور رابطہ المدارس اور شیعوں کی وفاق ہے, ان سب کے لوگ تھے ہم. بات مدرسوں کی چل رہی تھی تو مدرسوں کی اصلاح کی فکر پڑی ہوئی تھی حکومت کو, تو وزیر داخلہ نے کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے بدگمانی نہ کریں, ہم مدرسوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم دینی تعلیم کے خلاف نہیں, ہم بالکل دخل نہیں دینا چاہتے آپ کے نصاب میں, ہم تو کچھ اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی کچھ اصلاح ہو جائے. تو اتفاق سے بولنے کا نمبر میرا ہی پہلے آ گیا. میں نے کہا جنرل صاحب بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوئی آپ کی اس بات سے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, واقعی اصلاح کی تو ہمیں ضرورت ہے مدرسوں کی, ہمیں بہت ضرورت ہے, بہت ساری خامیاں ہمارے مدرسوں میں ہیں, ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, واقعی بھی یہی ہے, اب بھی یہی ہے. ہمارے یہاں تو ہر دو ہفتے بعد مجلس ہوتی ہے اساتذہ کی, اس پر مشورے ہوتے ہیں کہ مدرسے کے اندر کیا کیا خامی آج کل ہو رہی ہے, اس کا جائزہ لیں, ٹھیک کریں, تعلیم میں, انتظام میں, وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا آپ کی نیت بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, لیکن ایک درخواست ہے, وہ یہ کہ پہلے آپ اپنے مدارس کی اصلاح کر لیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ آپ جب اپنے مدارس کی اصلاح کرنے پر قادر ہیں تو ضرور ہمارے مدرسوں کی اصلاح بھی کر لیں گے. مگر میں نے کہا وزیر تعلیم موجود ہیں, میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, آپ کے مدرسوں کا کیا حال ہے. میرا ایک نواسا یہاں دارالعلوم میں پڑھتا تھا, دور حدیث سے ایک سال پہلے تک یہیں پڑھا, باقی دور حدیث لاہور جا کر کیا, کئی برس تعلیم حاصل کی. ہمارے یہاں درس نظامی میں سے پہلے ہی بلکہ میٹرک تک کی تعلیم عصری مضامین میں دینی ضروری ہے, اس کے بغیر درس نظامی میں داخلہ نہیں ملتا. تو اس میرے نواسے, میں نے واقعہ ان کو سنا رہا ہوں, میں نے کہا اس نواسے نے کہا کہ میں نے نصاب تو پورا پڑھ ہی لیا ہے دارالعلوم میں میٹرک کا, تو میں بورڈ کا امتحان بھی دے دوں, بورڈ کی طرف سے منظور شدہ ہے ہمارا اسکول. ہم نے کہا دے دو, بورڈ کا امتحان دے دو جا کر. میں نے کہا کہ جس اسکول میں وہ امتحان دینے گیا تو وہاں سے پہلا پرچہ کر کے جو آیا تو اس نے جو رپورٹ دی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ سب گرمی کا موسم ہے, وہاں نہ پنکھا ہے نہ پینے کا پانی ہے, تپائیاں بھی نہیں ہیں لکھنے کے لیے, کہ کاغذ رکھ لیں لکھ لیں کچھ, کہیں کہیں کوئی دری بچھی ہوئی ہے, کہیں دری بچھی ہوئی بھی نہیں ہے, اور پرچہ ہر پرچہ 25-25 روپے میں بک رہا ہے. اس نے بتایا کہ امتحانی حال میں 25-25 روپے میں جواب بک رہا تھا تمام سوالات کا, لے لو پرچہ. یہ میں نے کہا کہ یہ حال ہے آپ کے اسکولوں کا, اگر کیا آپ اپنے اسکولوں کا حشر ہمارے مدرسوں کا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ برابر میں وزیر تعلیم بیٹھی ہوئی تھیں, مجھ سے وزیر داخلہ مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کون سے کیسے اسکول میں چلے گئے ہوں گے، کیا ایسے سارے سارے اسکول ایسے ہی ہیں کیا؟ بہت سارے اسکول ایسے ہیں. انہوں نے وزیر تعلیم کی طرف دیکھا، وزیر تعلیم نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، گردن سے اشارہ کیا کہ ہاں. اب اندازہ کیجئے، اب یہ واقعہ تقریباً 15-20 سال پہلے کا ہے. وہ نسل جنہوں نے امتحان اس طریقے سے پاس کیے ہیں کہ 25-25 روپے میں ان کو جواب تیار ملے ہیں، وہی نسل اب ذمہ داریاں زندگیوں کی سنبھال چکی ہے، سرکاری دفاتر میں وہی ہے، پولیس میں وہی ہیں، اسکولوں میں پڑھانے والے وہی ہیں، ڈاکٹر وہی ہیں، انجینئر وہی ہیں. بتائیے اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟ جنہوں نے تعلیم ایسی حاصل کی، وہ اخلاق و کردار جنہوں نے ایسا سیکھا وہ اساتذہ سے اپنے، جھوٹ اور دغا بازی کا اور جہالت کا، تو بتائیے پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ امن و امان کیسے آئے گا؟ اخلاق و کردار کیسے پیدا ہوں گے؟ اب نام لیا جاتا ہے دینی مدرسوں کا کہ ہم دینی مسئلوں کی مدرسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. بھائی بہت ضروری ہے مدرسوں کی اصلاح، لیکن اہل خدا کے واسطے تو بنی اسکولوں اور کالجوں کی اصلاح تو کر کے دکھاؤ. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ علم نہیں ہے. اچھا عوام میں دین کا علم نہیں ہے؟ علم دین مدرسوں میں ہے، لیکن سرکاری اسکولوں میں جب دنیا کا علم نہیں ہے دین کا علم کیا دیتے ہیں؟ حالانکہ پاکستان بنا تھا اس کام کے لیے کہ یہاں پر اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، پورے نظام تعلیم میں اسلام کو رسایا بسایا جائے گا، اور قوم کے اندر وہ اخلاق و کردار پیدا کیا جائے گا جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. ایک ایسی قوم تیار کی جائے گی جو مسلمان کہنا لینے کے قابل ہو، اور مسلمان حکمران وہ قوم ہو، قرآن کے احکام کو وہ نافذ کر سکے. تو وہ اتحاد بھی کرتی. اب تو ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہے. اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اتحاد ضرور ہونا چاہیے، لیکن مطلب کیا ہے اتحاد کا؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم کر لو سب کے سب، اس پر متحد ہو جاؤ. کیسے اتحاد ہوگا؟ قرآن نے بتایا کہ بات ایسے منہ بحبل اللہ جمیا، تم قرآن کریم کے رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو تو تفرقہ سے بچ جاؤ گے. قرآن نے جو کچھ کہہ دیا وہ کر لو، اپنی رائے نہ چلاؤ. لیکن قرآن کی کئی ہوئی بات تو نہ اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، نہ کالجوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں. لے دے کے کچھ مدرسے ہیں، مدرسوں کے اندر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے پاک باز ہیں اور کہیں کوئی خرابی نہیں، کہیں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی مدرسے ہوں گے جن کے اندر سوائے نام کے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، بورڈ ہی لگا ہوگا، تو ایسے بھی ہوں گے، چندوں کے لیے وہ قائم ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ مستثنیات ہیں. ان مدرسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پناہ میں رکھے، قوم کو بھی پناہ میں رکھے، ایسے دھوکے بازوں کے اگر مدرسے ہوں، لیکن ہوں گے وہ کچھ. لیکن وفاق المدارس جو ادارہ بڑی تنظیم ہے مدرسوں کی، تو ان کے اندر اس قسم کے مدرسے نہیں ہوتے. وہاں امتحان سالانہ ہوتا ہے. آپ آ کر دیکھیں، پوری دنیا دیکھے دارالعلوم کا، یہ وفاق المدارس کا امتحانی نظام. لاکھوں طلبا ہیں، ہزارہ مدرسے ہیں پورے ملک میں، ایک وقت میں، ایک دن میں سارے امتحانات ہوتے ہیں اور پرچے تقسیم ہوتے ہیں اور نگرانی زبردست ہوتی ہے. مجال ہے کہ اس کے اندر پرچہ آؤٹ ہو جائے، ایسا ہوئے بھی ہیں، پرچہ آؤٹ ہوا بھی ہے، لیکن اس کا فوری طور سے بندوبست کیا گیا ہے. تو جب علم نہیں ہوگا، جہالت پھیلی ہوئی ہوگی، پھر تو یہی سب کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اتحاد بھی کیسے پیدا ہوگا؟ دہشت گردوں کو کب تک کچھ لوگ ہیں؟ دہشت گرد بھی کیا ہیں؟ ان میں بہت سارے دہشت گرد وہ بھی ہوں گے جو اس کو اپنا دین کا کام سمجھ رہے ہیں. دہشت گردی کو سمجھ رہے ہیں یہ جہاد ہے، حالانکہ وہ حرام ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں دہشت گردی کا کام حرام ہے، لیکن اس کو دین کا کام سمجھ رہے ہیں، دین کے مقصد سے، نیت سے کر رہے ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے کیونکہ علم نہیں ہے، اسلامی نظریہ جو پاکستان کی بنیاد ہے وہ تعلیم نہیں دی گئی. اردو زبان تک کو نافذ نہیں کر رکھا قومی زبان. بنگلہ دیش ابھی جانا ہوا ہمارا،
دو تین ہفتے پہلے ہی واپسی ہوئی ہے. پورے ملک میں انہوں نے بنگلہ زبان کو قومی زبان بنا رکھا ہے, دفتری بنا رکھا ہے, دفتری زبان وہی ہے, دفتری تعلیم وہی ہے. جمعہ کی چھٹی اور اتوار ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے جس طرح تمام مسلم ممالک میں ہو رہی ہے, آس پاس کے تمام مسلم ممالک میں. ہمارے پاکستانی حکمران انگریزی بولنے ہی سے ان کو خوشی نہیں, ان کے نزدیک سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ انگریزی بول لیں, اور وہ بھی انگریزی بول لیں اور لکھی ہوئی تقریر پڑھ کے سنا دیں انگریزی میں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو کر آ گئے. ٹائی وائی اچھی طریقے سے لگا کر, ٹائی بہت قیمتی ہونی چاہیے, اعلی درجے کی, چاہے بے موسم ہو. تو اسی کو سارا معراج سمجھ رکھا ہے انہوں نے, اور سمجھتے کہ اسی طرح ترقی ہوگی. بنگلہ دیش ہمارے سے کتنا پیچھے تھا, ایک روپے کے دو ٹکے ملتے, ٹکا وہاں کرنسی کا نام ہے, ایک روپے کے دو ٹکے ملتے تھے. اب وہ کرنسی اس کی ہماری نصیبے کے برابر ہو گئی, بلکہ ہم سے آگے بڑھ گئی ہے. پاکستانی 100 روپے کے 80 ٹکے ملتے ہیں. وہاں ایئرپورٹ جا کر دیکھیے, پاکستان کا کوئی ایئرپورٹ ایسا اعلیٰ درجے کا نہیں جیسا بنگلہ دیش کا ڈھاکہ کا ایئرپورٹ ہے. مسلسل ترقی ہو رہی ہے وہاں. یہ جو بنے بنائے لباس کے بکتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, سلے سلائے کپڑے, ریڈی میڈ, اس کے فیکٹریاں ہیں. چین کے بعد دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہیں. ابھی چاہتی سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی بولیں گے اسی سے ترقی کریں گے, وہ بنگلہ زبان بول بول کر ترقی کر رہے ہیں. ساری دنیا کے ممالک اپنی زبان بول کر ترقیاں کر رہے ہیں, اپنی زبان کو رائج کر کے ترقیاں کر رہے ہیں. یہ نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم انگریزی, اگر انگریزی اردو نافذ کر دی تو ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے. رہ گئے پیچھے اپنی قوم کو, اپنی زبان قومی زبان کو پیچھے ڈال کر خود ہی پیچھے رہ گئے, ذلیل ہو کر رہ گئے. کوئی ان کی عزت نہیں کرتا دنیا میں. بڑا دل دکھتا ہے. ایئرپورٹ کا نظام وہاں اتنا اچھا ہے کہ یہاں پاکستان میں کسی ایئرپورٹ کا نظام ایسا نہیں ہے, ترقی کر رہے ہیں. تو وہ چین کے بعد دوسرے نمبر اس پر ہیں, وہ ریڈی میڈ لباس کے اوپر, ریڈی میڈ گارمنٹس, گارمنٹس کے اوپر. ہمارے دارالعلوم تو ایک فارغ التحصیل یہاں سے گئے, دارالعلوم میں کئی سال پڑھا, وہیں کے رہنے والے ہیں ڈھاکہ کے. تو وہ ساتھ تھے, اب ہمارے جو ہم گئے ساتھ ملتے رہے. تو میں نے کہا کہ تم آج کل کوئی کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت میں مدرسے میں تو نہیں پڑھا تھا, کیونکہ مسلح مدرسے میں جگہ کم تھی, مدرسے بہت ہیں, مدرسے بہت ہیں اور علماء کی بڑی عزت ہے, تمام مدرسوں میں طلبا بھی بہت ہیں اور بہت تعلیمی کام بہت اچھا ہو رہا. کتابیں بنگلہ زبان میں وہ عربی کتابوں کے ترجمے کر رہے ہیں, اردو کتابوں کے ترجمے کر رہے ہیں. ہماری کتاب میری تصنیفات کے ترجمے انہوں نے چھاپے ہیں بنگلہ زبان میں, تاکہ اپنی زبان کو ترقی دیں. تو وہاں علمی کام بہت اچھا ہو رہا ہے, مگر کہنے لگے کہ مجھے مدرسے میں کچھ جگہ نہ ملی تو میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. عالم دین جب بڑے مدرسے چلانے والے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے مدرسے چلاتے ہیں, تو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, بھی تو مدرسے چلاتے ہیں. اس کو کوئی موقع ملا نہیں مدرسے میں پڑھانے کا, تو انہوں نے کہا میں نے گارمنٹس کی فیکٹری قائم کر لی. روپیہ پیسہ لانے کو دے رکھا تھا, کچھ دو لوگوں کے ساتھ مل کر گارمنٹس کی فیکٹری قائم کر لی. اور پھر رفتہ 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 وہ اب اکیلا ہے, باقی شرکا کے حصے ان کو فروخت خرید لیے ان سے. اس نے کہا کہ 4000 لیبر میرے یہاں کام کرتی ہے, 4000, اور بتا رہے تھے کہ میں نے ان 2-3 مہینوں میں اتنے ارب ٹکوں کا کاروبار کیا ہے اور بھیجا ہے مال تیار کر کے. اکیلے آدمی مدرسے کا فارغ تحصیل ہے, اس نے نہ کوئی انجینئرنگ پاس کی ہے اور نہ ڈاکٹریٹ کیا ہے, لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں. احساس سے کمتری سے بچ گئے, وہ اپنی زبان کو قوت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں. ہمارے یہاں اردو کو ٹھکرا کر یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کرے اور قوم کو بنائیں. جب قوم بچہ جو ہوگا اپنی مادری زبان میں جتنی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے, غیر ملک کی زبان میں اتنا نہیں سمجھ سکتا. نتیجہ ایک جہالت بھی پھیل رہی ہے اور دہشت گردی بھی اسی طریقے سے پھیل رہی ہے. بس بھائی بات یہ ہے کہ ہم تنقیدیں تو ہم کر ہی لیتے ہیں, تنقید سے کام بھی نہیں کر چلتا. میں تو اس بات سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنی بیماریوں کا علم ہو. ہر ایک ان بیماریوں کے ازالے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت جو کچھ وہ دے سکتا ہے دے. اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, رشتہ داروں کو, اپنے شاگردوں کو جو کچھ وہ تعلیم اور تربیت کر سکتا ہے اس کی کوشش کرے. اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, توبہ سے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.